بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق دوسرا باب ذکر کر رہے ہیں. باب قول اللہ عز وجل, یہ باب اللہ تعالی کا ارشاد. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ کے متعلق ہے. یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے, اور سوال کے ذریعے سے سامعین کو شوق دلانا ہے, متوجہ کرنا ہے کہ اس واقعے کو جو آگے ذکر کر کیا جا رہا ہے دھیان اور توجہ سے سنو. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مدین شادی کر کے واپس آ رہے ہیں, اور راستے میں رفقا سے الگ ہو گئے. سخت سردی والی رات تھی, برفیلی ہوائیں چل رہی تھی, تاریک رات تھی, گھر والوں کو تکلیف بھی تھی. اتنے میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہاڑ کی طرف جو نظر کی تو وہاں موسیٰ علیہ السلام کو آگ نظر آئی, اور یہ آگ کوئی ظاہری دنیاوی آگ نہیں تھی بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی کا نور تھا جو آگ کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نظر آیا. اس کے بعد اذ رآ نارًا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارًا وهل أتاك حديث موسى. پڑھو آگے. اذ رآ نارًا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارًا لعلي آتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى. کہ تمہیں گرمی کی ضرورت ہے تو میں وہاں سے سینکنے کے لیے آگ لے آؤں, انگارہ لے آؤں. یا یہ کہ آگ ہے تو کوئی آگ جلانے والا بھی ہوگا تو اس کو میں ہدا یعنی راستہ پوچھوں کہ مجھے مصر جانا ہے تو مصر کا راستہ کون سا ہے. اس نیت سے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پہنچے تو وہاں تو آواز آئی انک بالوادی المقدس طوا. موسیٰ تم تو ایک پاکیزہ وادی کے اندر آئے ہوئے ہو. کون سی وادی؟ طوا کے اندر. طوا کو طوا اس لیے کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو پار کیا. طی ارض کہ کہیں پر سفر کرنا, کہیں سے گزرنا, تو کا رات کے وقت کے اوپر گزرنے کی وجہ سے اس کا نام وادی طوا بن گیا. انک بالوادی المقدس طوا. تو نبوت ملنے والے واقعے کی طرف اس میں اشارہ ہے کہ مدین سے آتے ہوئے اللہ تعالی کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلی مرتبہ شرف کلام بھی حاصل ہوا اور اللہ تعالی کی طرف سے نبوت بھی عطا کی گئی. یہاں ایک نقطہ جو ذہن میں رکھنا چاہیے, جس کی آپ میں سے بعضوں کو ضرورت ہے, بعضوں کو مستقبل میں ضرورت قریب ہی پڑنے والی ہے, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اہلیہ کو نیچے ٹھہرایا اور اوپر آگ لینے کے لیے تشریف لے گئے تو فرمایا فقال لأهلهم كثوا. یہاں رکو تو جمع کا صیغہ ہے, تو مختلف توجیہات کی گئی ہے اس کی. ایک توجیہ کی گئی ہے کہ بیوی کو جمع کے صیغے سے پکارنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے, کہ بیوی کو بھی ادب سے جمع کے سیگے کے ساتھ خطاب کیا جائے کہ آپ یہ کیجئے، آپ جو ہے انڈا فرائی کر دیجئے، آپ جو ہے میرے لیے جمعہ کے لیے غسل کا گرم پانی تیار فرما دیجئے، اس طریقے سے آداب کے قبیل سے ہیں. جی
آنستو ابصرتو،
آنستو تو کا آنستو نارا، تو کا آنستو کا معنی آتا ہے میں نے محسوس کی، میں نے دیکھی. لعلی آتیکم منہا بقبس، میں لے آؤں تمہارے لیے وہاں سے آگ کا ایک شعلہ. آنستو نارا لعلی آتیکم منہا بقبس، معلوم ہوا کہ گھر کے باہر کی ضروریات کی فکر کرنا مرد کی ذمہ داری ہے، کہ گھریلو کام عورت کرے اور باہر کے کام مرد کرے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انگارہ میں لے کر آؤں جا کر کے. یہاں تو بیچاری کو بازار لانے کی ذمہ داری بھی اسی کی، کہ بازار بھی تو لے آنا، یہ ٹھیک نہیں ہے، باہر کے کام خود کرنے کے. چلو
آنستو ابصرتو نارا لعلی آتیکم منها بقبس الآية. قال ابن عباس رضی اللہ عنہما المقدس المبارک طوا.
ہاں تو کہ انک بالوادی المقدس طوا، مقدس کے معنی آتے ہیں بابرکت، اور طوا ایک وادی کا نام ہے. جی
سیرتها حالتها،
قال سنعيدها سيرتها الاولى. سیرت کے معنی حالت، کیا مطلب؟ کہ آپ کے ہاتھ کے اندر جو ڈنڈا ہے اس کو زمین کے اوپر ڈال دو. اب جو موسیٰ علیہ السلام نے عصا زمین کے اوپر ڈال دیا تو اژدہا بن گیا، تو ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی بشر ہے، انسان ہے، ایسی چیزوں سے ڈر لگنا یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو معجزہ سمجھانا چاہتے تھے، اسی لیے فرمائے کہ موسیٰ ابھی ڈنڈا ڈالو وہ سانپ بنے گا، لیکن دو بارہ اس کو پکڑ لو تو پہلی حالت پر آ جائے گا، یعنی سانپ بن جائے گا. جی
ونہا اتقا،
ان فی ذلک لآیات لأولی النہا، کہ اس کے اندر بڑی نشانی ہے عقل والوں کے واسطے. نوحا کا ترجمہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تقا سے کیا، یعنی تقوا والوں کے لیے بڑی نشانی ہے. اصل میں نوحیتن واحد ہے، نوحا جمع ہے، اور عقل کو کہا جاتا ہے، اور اولا آیا اس لیے عقل والے، کیونکہ عقل انسان کو غلط کام کرنے سے روکنے کا کام کرتی ہے. اسی لیے بہت سی مرتبہ کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، کچھ عقل وقل ہے کہ نہیں، نہیں ہو تو عقل ٹکری جا عقل لینے کے لیے. تو اس طریقے سے اس کو خطاب کیا جاتا ہے. لأولی النہا کا دوسرا ترجمہ اہل فہم سے بھی کیا جاتا ہے، کہ اس کے جس کے اندر سمجھ ہو ان کے لیے اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے. جی
ہاں
ما اخلفنا موعدک بملکنا، وعدے کے خلاف ہم نے اپنے اختیار سے نہیں کیا، وعدے کی خلاف ورزی ہم نے اپنے اختیار سے نہیں کی. کیا مطلب؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام طور پہاڑ سے تشریف لائے تو یہاں تو ایک نیا کام کاج چالو ہو گیا تھا، یعنی بچھڑے کی پرستش شروع ہو گئی تھی. جب تشریف لے گئے تب تو پورا ماحول توحید کا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے زمانے میں سامری جی نے سب لوگوں کے زیورات جمع کیے اور جمع کر کے اس کو پگھلایا، اور پگھلا کر کے اس کے اندر سے بچھڑے کا مجسمہ بنایا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر اطلاع ہو چکی تھی کہ وہاں پر شرک کفر شروع ہو چکا ہے، تو آ کر کے انہوں نے اپنی قوم سے جب خطاب کیا ये लोगों तुमने ये क्या नया धंधा चालू किया, तो कौम के लोगों ने उस वक्त पर जवाब में कहा कि मा अखलफना मौईदा का बिमल कीना, हजरत हमने अपने इख्तियार से ये राय इख्तियार नहीं की है, बल्कि सामरी का फैल हमारे लिए वजह इश्तिबा बन गया, इसलिए हमारी राय बदल गई। यानी सामरी ने हमको इस चक्कर के अंदर डाला, वरना हम अपने इख्तियार से ये बुत परस्ती और शिर्क में मुब्तला नहीं हुए हैं। तो यहाँ जो लफ्ज आयत में बिमल कीना आया, उसका तर्जुमा किया इमाम ने भी अमरीना से, कि अपने हुक्म और इख्तियार से हमने ये धंधा शुरू नहीं किया, बल्कि सामरी ने हमको धोखा दिया कि ये तो जो है बनु फिरौनियों की आरियत का माल है, और तुम आरियतन उसको इस्तेमाल करने के लिए मांग के लाए थे और वापिस नहीं कर पाए, अब तो तुम मिस्र छोड़ करके दूसरे इलाके में आ गए हो, तो इसको एक काम करो, सब उसको जलाओ और उसमें से उसको पिघलवा के खत्म कर दो। ये जी
हवा शकिया,
हवा आयत पढ़ो। फकद हवा وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى, جس کے اوپر میرا غصہ اترا وہ گیا گزرا ہو گیا, یعنی بدبخت ہو گیا, جس کے اوپر میرا غصہ اترا وہ بدبخت ہو گیا, گیا گزرا ہوا ہو گیا. جی ہاں فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا. فارغہ کا کیا مطلب؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ولادت کے بعد ان کی والدہ نے بحکم الہی ایک صندوق میں رکھا اور صندوق کو پانی کے اندر بہا دیا گیا. اب ظاہر بات ہے, ایک ماں اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کر کے دریا میں بہا دیوے تو ماں کا دل کب سکون پا سکتا ہے, کب چین پا سکتا ہے, کب قرار پا سکتا ہے؟ تو ماں کا دل بالکل فارغ ہو گیا, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف یکسو ہو گیا, یعنی ماں کے دل کے اندر موسیٰ کے علاوہ کسی کا خیال ہی نہیں کہ میرے بیٹے کا کیا ہوا ہوگا, بیٹا کس حال میں ہوگا, صندوق کس حال کے اندر ہوگا. تو فارغہ الا من ذکر موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل زبان پر اور کوئی چیز نہیں تھی, صرف موسیٰ ہی کا خیال دل میں اور زبان پر تذکرے موسیٰ, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. ایسے کہتے ہیں کہ میں ہر چیز سے فارغ ہو کر صرف پڑھتا ہوں, تو وہاں فارغ کا لفظ کیسے استعمال کرتے ہیں کہ انا فارغ الا الدرس, کہ میں ہر چیز سے فارغ ہوں, صرف پڑھنے پڑھانے کا میرا کام ہے. رد آ فارسلہ معی رد ان یصدقونی, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت ملی تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں باقاعدہ درخواست کی, اے اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا معاون بنا کر کے بھیجئے, وزیر بنا کر کے بھیجئے, تاکہ مجھے میرے کام میں آسانی ہو جائے. ایک تو میری زبان میں لکنت ہے, تو میں دین کی صحیح ترجمانی نہیں کر سکوں گا, بھیا ہارون ہوں گے تو صاف صاف بول کر کے دین توحید کی صحیح ترجمانی کر لیں گے. دوسرا یہ کہ میں اکیلا ہوں, بھائی ساتھ ہوں گے تو میرے لیے دست بازو بنیں گے اور جو ہے میرے لیے مدد کا ذریعہ بنیں گے. رد ان کا ترجمہ ہے معین, مددگار. یصدقونی, تاکہ وہ میری تصدیق کرے, میری تائید کرے کار نبوت کے اندر. اور ویدعن کا ایک ترجمہ مغیث کے بھی آتے ہیں, یعنی مدد کرنے والے کے جی فلما اراد فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما پڑھو آگے. ہاں یہ دوسرے دن کا واقعہ ہے. یہ پہلے دن ایک قبطی اور ایک اسرائیلی میں جھگڑا ہو رہا تھا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیلی کی ہم حمایت میں, مظلوم تھا وہ اس لیے حمایت کی چونکہ مظلوم کی حمایت انبیاء کے کاموں میں سے ہے, اور آپ نے قبطی کو ایک گھوسا مارا تو ایسا مارا کہ وہ تو پتج گیا یعنی مر گیا, لیکن پورے شہر میں کسی کو معلوم ہی نہیں کہ اس قبطی کا قاتل کون ہے. اب یہ تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام تھے اور اسرائیلی تھا اس لیے وہ تو کہنے والا نہیں تھا, لیکن دوسرے دن کیا ہوا تو وہی اسرائیلی آج دوسرے قبطی کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے. وہ فرعون کے مطبخ کی لکڑیاں تھیں وہ اٹھا کر کے فرعون کے مطبخ تک لے جانے کی تھی, تو وہ قبطی جو فرعون کا باورچی تھا وہ اس اسرائیلی کے اوپر زبردستی کر رہا تھا کہ یہ گٹھڑ اٹھاؤ اور وہاں تک پہنچاؤ, اسی میں تو تمہیں میں ہو رہی تھی. تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اپنا اسرائیلی ہی بدماش ہے, کل بھی کسی سے لڑا تھا آج بھی کسی سے لڑا ہے, تو آج بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی قبطی کو تنبیہ کرنا چاہتے تھے. لیکن فلما ان اراد ان یبطش بالذی ہو عدو لہما, جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا یہ کہ پکڑے کس کو, جو موسیٰ اور اس اسرائیلی کا دشمن یعنی فرعونی قبطی, تو اس کی تعبیر ہے ان یبطش کہ اس کو پکڑنے کا آپ نے ارادہ کیا. یہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے معنی نہیں بیان کیا ہے, یبطش کی دو قرات بیان کی ہے کہ یبطش یبطش دو قرات ذکر کرنا ہے. جی قال ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک. اب ہوا یہ کہ دوسرے دن کے اس واقعے کے موقع کے اوپر وہ اسرائیلی کیا سمجھا کہ آج موسیٰ علیہ السلام میرے اوپر غصہ جو ہے اٹھا رہے ہیں, تو وہ بول پڑا قال یا موسیٰ تُرِیدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ. بس وہ قبطی کو پتا چل گیا کہ کل کے مرڈر کا مجرم موسیٰ ہے, اس لیے وہ تو وہاں سے بھاگا اور جا کر فرعون کو بتلا دیا کہ کل جو قتل کا واقعہ ہوا تھا اس کے مجرم موسیٰ ہے. دیکھیے یہاں حضرات مفسرین نے ایک بڑی پتے کی بات لکھی ہے کہ پہلے دن جب قتل کا واقعہ ہوا تو فرعون پر بہت دباؤ ہوا کہ بھائی یقیناً کسی اسرائیلی ہی نے قتل کیا ہوگا, لہذا اسرائیلیوں کو پکڑو اور ان کو سزا دو. تو فرعون نے صاف بات کہہ دی کہ تم پہلے ثبوت لاؤ کہ کس نے قتل کیا, بلا ثبوت میں کوئی گرفتاری کا اقدام نہیں کروں گا. ہو یا فرعون جیسا ظالم بھی بغیر ثبوت کے کسی کی گرفتاری کے لیے تیار نہیں ہے, اور آج تو یہ ہے کہ ثبوت کیا شک کیا تھا کوئی چیز نہیں, کوئی بھی واقعہ ہوگا دو چار عبداللہ عبدالرحمن محمد احمد نام کے مسلمان کو پکڑ کے اس میں پھانس دیں گے, اس کا مجرم قرار دے دیں گے. تو یہ فرعون کی بات ہے کہ اس نے بھی جب تک ثبوت فراہم نہیں ہوا کسی طرح کی کاروائی کے لیے وہ آمادہ نہیں ہوا. تو دوسرے دن جب پتہ چلا کہ یہاں تو یہ موسیٰ قاتل ہے تو فرعون نے حکم دیا کہ چلو پکڑو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو, تو اس نے پکڑنے کے لیے حکم جاری کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا. تو ظاہر ہے کہ جو سپاہی لوگ ہیں وہ تو سڑک سے آئیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے. تو وہاں دربار کے اندر ایک آدمی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا, موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا, اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا. اس کا نام بعض روایت کے اندر شمعان آیا ہے, یہ فرعون کا چچا زاد بھائی. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ حضرت یوشع ابن نون ہے جو ایمان لا چکے تھے لیکن اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے. وہ موسیٰ علیہ السلام کی خیرخواہی کے اندر دوڑے, مختصر راستے سے, گلی کوچی سے, شارٹ کٹ راستے سے, تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دے دے رہے. اس موقع کا یہ لفظ ہے, ان الملأ یأتمرون بک, موسیٰ وہاں دربار میں تمہارے لیے مشورہ ہو رہا ہے تمہاری گرفتاری کا, لہذا میں تم کو مشورہ دیتا ہوں کہ تم مصر چھوڑ کر کے روانہ ہو جاؤ. یأتمرون ای یتشاورون, فرعون اور فرعون کے درباری چمچے تمہارے بارے میں قتل کا مشورہ کر رہے ہیں. جی وہی لفظ ہے رید ان والا, اس کے معنی آتے اونن, وہاں کہا نے معین, تو یہاں مصدر ذکر کیا مدد کرنے کے معنی میں, کہا اس کا فعل اس طرح بولتے ہیں قد اردعتہ علی صنعتہ, میں نے اس کی مدد کی اس کی کاریگیری میں, ای اعنتہ علیہا, میں نے اس کے اوپر اس کی مدد کی. والجزوت قطعت غلیظت من الخشب لیس فیہا لہب. پڑھو آیت. آتی کو منہا بخبر او جزوت من النار لعلکم تصلون. تو جزوت کس کو کہتے ہیں, یا کسرے کے ساتھ جزوت, لکڑی کا موٹا ٹکڑا جس کے اوپر آگ نہ ہو, لکڑی کا موٹا ٹکڑا جس کے اوپر آگ نہ ہو, اس کو جزوتن یا جزوتن کہا جاتا ہے. یعنی ایک بڑی لکڑی کا ٹکڑا ہو, جلا ہوا نہ ہو, سالم ہو, اس کو جزوتن یا جزوتن کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں. سنشد قال سنشد عضدک بأخیک, یہ موسیٰ علیہ السلام کی درخواست کے جواب میں اللہ کے یہاں سے کہا گیا, موسیٰ ہم تم کو مضبوط کریں گے تمہارے بھائی ہارون کے ذریعے سے, گویا کہ ہم تمہاری طاقت کو تمہارے بھائی کے ذریعے سے مضبوط کر دیں گے. سنعیدک, ہم تمہاری مدد کریں گے. کلما غززت شیئا فقد جعلت له عدودا, جب جب بھی تم کسی چیز کی مدد کرو گے تو گویا کہ تم اس کے بازو بن جاؤ گے, جب تم نے کسی کی مدد کی تو تم اس کے دستے بازو بن گئے کہ بھائی یہ میرا مدد کرنے والا, یہ میرا دستے بازو, اس طریقے سے محاورہ بولا جاتا ہے. وقال غیرہ, اب دوسرا لفظ آ رہا ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے علاوہ دوسرے حضرات اس کا معنی یہ بیان فرماتے ہیں, یہ لکنت کے بارے میں آ رہا ہے یہ لفظ, یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کے اندر جو عقدہ تھا, گیراہ تھی, اس گیراہ کی تفسیر کے سلسلے میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ تفسیر لا رہے ہیں. وقار لگائی روح, اب یہاں عقدہ کا لفظ پہلے ہے ہی نہیں اور جو ہے اس کی وضاحت آ رہی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے علاوہ دوسرے حضرات فرماتے ہیں کلما لم ینطق بحرف, کہ جب جب بھی کوئی حرف نہ بولے, او فیہ تمتمۃ, یا جس کی زبان کے اندر تا تا کا غلبہ ہو، او فا فا تن، یا جس کے تلفظ کے اندر فا فا کا غلبہ ہو، فہی اقدتن، اس کو گراہ کہا جاتا ہے. جو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، واحلل اقدتم من لسانی یفقہوا قولی، تو اقدا کی تفسیر کر رہے ہیں، گویا کہ کوئی آدمی تا نہ بول سکے، فا نہ بول سکے، یا جس کے تلفظ میں تا کا غلبہ ہو یا فا کا غلبہ ہو، یا یہ کہ مطلقاً آگ کی چنگاری کی وجہ سے جو آدمی صاف اور روانی سے بول نہ سکتا ہو، اس کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. دیکھو بعض علاقوں کی زبان کے اندر بعض حروف کے تلفظ کا غلبہ ہوا کرتا ہے، کہ بعض علاقے والوں کو آپ دیکھو ہر بات میں خا 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 ان کے یہاں غلبہ ہوا کرتا ہے، اور بعض علاقے والوں کے یہاں شین کا غلبہ ہوا کرتا ہے، اشمدھی شونجے اس طریقے سے. تو علاقہ، بعض علاقوں میں ہا ہوارے حورت اس طریقے سے، تو علاقائی اعتبار سے بعض حروف کے غلبے بعض علاقوں والوں کی زبان پر ہوا کرتے، کہیں چا کا غلبہ ہوتا ہے، چم چونجے تو اس طریقے سے. تو اس طریقے کا یہ لفظ ہے اقدت ان کا. جی
والجزمة قطعة غليظة من الخشب ليس فيها ذهب سنشد سنعينك كلما عززت شيئا وجعلت له عضدا. وقال غيره كلما لم ينطق بحرف أو فيه تمتمة أو فأفأة فهي عقدة أزري زهري.
ها أشدد به أزري، أزر کے معنی پشت، یعنی اے اللہ میرے بھائی ہارون کے ذریعے سے آپ میری پیٹھ مضبوط کر دیجئے. یہ اردو میں بھی محاورہ ہے، گجراتی میں بھی محاورہ ہے، کہ اس کی تو پیٹھ بہت مضبوط ہے. گجراتی میں کہتے ہیں پیٹھ بڑ بہت مضبوط ہے، اردو میں کہتے ہیں پیٹھ بہت مضبوط ہے. اس کا مطلب حقیقی نہیں لیتے کہ کمر بہت مضبوط ہے، یعنی اس کو مدد کرنے والے، اس کو تائید کرنے والے، اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے، آڑے وقت پر اس کا ساتھ دان دینے والے بہت ہیں. فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابِ لَا تَفْتَرُ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابِ، تم اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹی بات مت باندھو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم کو عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیں گے. جی وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى، یہ فرعون نے مصری عوام کو الو بنانے کے لیے بات کہی تھی، کہ اپنے مصر کا ایک کلچر ہے، مصر کی ایک تہذیب ہے، مصر کا ایک مذہب ہے. وَيَذْهَبَا، موسیٰ اور ہارون دونوں یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا جو مصری مذہب ہے، مصری کلچر اور طریقہ ہے، اس کو وہ دونوں ختم کر دے. وے ویذهبا بطریقتکم المثلا، مثلا کے معنی تمہارا افضل دین، تمہارا بہترین دین، تمہارا اعلی دین وہ ختم کر دینا چاہتے ہیں. تو تمہارے بہترین مذہبی طریقے کو موسیٰ اور ہارون ختم کر دینا چاہتے ہیں. گویا کہ فرعون نے یوں کہا کہ جادوگروں کی بات جو تم مانتے ہو، مجھے جو رب اعلیٰ کہتے ہو نے، وہی بہترین طریقہ ہے، موسیٰ اور ہارون والا طریقہ بہترین طریقہ نہیں ہے. یہ عوام کو ورگلانے کی، سیاسی لوگ ایسی گندی چالیں چلا ہی کرتے ہیں کہ یہ تمہارا مذہب ختم کر دیں گے اور اپنا طریقہ رائج کر دیں گے. جی
يقولوا بدينكم يقال خذ المثلى خذ الأمثل ثم أتوا صفا يقال هل أتيت الصف اليوم يعني المصلى الذي يصلى فيه.
ثم أتوا صفا یعنی تم تمہاری تمام کی تمام جادو کی جو تدبیریں کرنے کی انہیں کرو، میں صف لگا کر کے تم آؤ، گویا کہ قطار میں کھڑے ہو کر کے آؤ، اور قطار در قطار مقابلہ ہوگا. ایسے منتشر متفرق نہیں, آؤ صف لگا کر کے ہم مقابلہ کریں گے. اسی لیے محاورہ بولتے ہیں, کیا تو آج صف میں آیا تھا, یعنی جس مصلے پر نماز پڑھی جاتی ہے اس میں آیا تھا. گویا کہ نماز کے لیے جن صفوں میں آدمی کھڑا ہوتا ہے ان صفوں میں تم آیا تھا. قطار اس معنی میں یہ لفظ آتا ہے. جی فأوجس فی نفسه خیفۃ موسیٰ, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دل کے اندر خوف پایا. معلوم ہوا ظاہری چیزوں کا خوف یہ شان نبوت کے منافی نہیں ہے, تو اولیاء کی شان کے بھی منافی نہیں ہے ظاہری چیزوں کا خوف. لہٰذا اگر اولیاء کرام ڈرے کہ بھائی یوں کریں گے تو ٹکلا کر دیا جائے گا, اس لیے بھائی ٹال ہونے سے ڈرو, یا یہ کہ جو ہے یہ سزا ہو جائے گی, تو یہ کوئی جو ہے شان کے منافی نہیں ہے. اولیاء کرام کو بھی ظاہری چیزوں کا خوف ہوا کرتا ہے. جی ہاں, تو یہ لفظ خیفتن جو آیا نا تو خیفتن تھا, واو ساکن ما قبل خا کے نیچے کسرا, اسی لیے واو کو یہاں سے بدل دیا, خیفتن ہو گیا. اگر آپ کو برا لگے تو میں حضرت امام بخاری کی روح کی طرف سے آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ ایسی تعلیل بھی جو آپ کو نوک زبان ہے وہ انہوں نے کیوں لکھی ہوگی. شاید آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ ہم کو تو یہ سب تعویلیں تو ازبر ہے, تعلیلات کیوں لکھی ہوگی حضرت امام نے, تو میں معذرت چاہتا ہوں. چلو وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُزُوعِ النَّخْلِ, فی علا کے معنی میں, یعنی کھجور کے تنوں کے اوپر میں تم کو لٹکا دوں گا. اگرچہ تم لوگوں نے موسیٰ کے اوپر ایمان جو نہیں چھوڑا نے, تو میں کھجور کے تنوں کے اوپر تم کو لٹکا دوں گا, یعنی وہاں نیرے کی مٹکی نہیں تم کو لٹکاؤں گا, فی علا کے معنی کے اندر ہے. جی عالما خطب کا یا سامری, موسیٰ علیہ السلام نے تور سے آنے کے بعد سامری کی دھر پکڑ کی اور پوچھا کہ اے سامری یہ تو نے یہ کیا تماشا چالو کیا, بول یہ کیا تیرا تماشا ہے. تو بال کے معنی حال, کہ یہ تو نے کیا حالات چالو کر دیے, یہ کیا تو نے ڈھونگ چالو کیا. جی انتقول لا مساس, تو مساس یہ باب مفعلہ سے مصدر ہے, ماسہو مساسن, یعنی سامری کو جو موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا دی تھی اس میں یوں کہا تھا کہ اب آئندہ تو لوگوں کو یوں کہے گا کہ کوئی مجھے ہاتھ مت لگاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی تجھے ہاتھ لگائے گا وہ بھی بیمار ہو جائے گا اور تو بھی بیمار ہو جائے گا. پھر سامری جنگلوں میں گھومتا رہتا تھا, کوئی دور سے آتا تھا تو چلاتا تھا بھائی سوشل ڈسٹینس کا پالن کرنا, میرے پاس آ کے مجھے ہاتھ مت لگانا ورنہ میری ایموکرون تم کو لگ جائے گی اور میری بیماری تم کو لگ جائے گی. اسی لیے وہ سب کو کہتا تھا لا مساس, ڈونٹ ٹچ می, مجھے کوئی ہاتھ نہ لگاوے, مجھ سے دور رہے. اس طریقے سے جی معلوم ہو اس زمانے میں بھی ایسی چیزیں تھی. لنن صفن, لنن صفن یعنی میں تیرے بچھڑے کو اب جلاؤں گا. لنحرقن, تو نے جو دھات کو جمع کر کے بچھڑا بنایا ہے نا اس کو میں جلاؤں گا, پھر میں اس کو ہوا کے اندر بکھیر دوں گا یا پانی کے اندر میں اس کو بہا کر بکھیر دوں گا کہ اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے. دیکھیں یہاں ایک بات یاد رکھنا, ایک علمی اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بچھڑے کا مجسمہ تھا وہ تو سونے اور چاندی کا تھا, وہ جلنے کے بعد راکھ نہیں بنا کرتا, وہ تو جلنے کے بعد سیال بن جاتا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام اس کو ہوا میں کیسے اڑا دیتے؟ اگر لکڑا ہو انسان ہو مرا ہوا اس کو جلاوے بعد میں راکھ بن جاوے, پھر وہ راکھ ہوا میں اڑا دیتے ہیں, लेकिन ये तो सोने चांदी का बना हुआ बछड़ा था, उसको जलाते थे वो तो पिघल के सयाल हो जाता। फिर मूसा अलैहि सलाम ने कैसे कहा कि हम उसको हवा में उड़ा देंगे, तो हवा में उड़ाना मुफस्सिरीन कहते हैं ये बतौर मौजिजा था कि एक सोने चांदी की ऐसी चीज जो गर्म होने के बाद सयाल बन जावे, वो हजरत मूसा अलैहि सलाम के लिए ऐसी बन जाएगी जैसे कि राख और गर्दो गुबार हुआ करती है। कि मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि तेरे बछड़े को जला के गर्दो गुबार बना के मैं हवा में उड़ा दूंगा, लनुजर रिया, हम उसको हवा में जरूर ब जरूर उड़ा देंगे। वद्दुहा, अब आप सोचोगे कि मूसा अलैहि सलाम के किस्से में वद्दुहा कहाँ है, तो वह अय्युहशरन नासु दुहा, तो ये दुहा का लफ्ज आया है, यानी जादूगरों से मुकाबले के लिए जो टाइम तय किया था ने, वो टाइम चाश्त का वक्त तय किया था, यानी ये वक्त, ये जो टाइम है ना, ये इस वक्त ये 9:30-10 बज रहे हैं, जब धूप पूरी जमीन के ऊपर फैल रही हो, ये वक्त बहुत अच्छा वक्त है, लिहाजा उस वक्त के ऊपर मुकाबला हजरत मूसा अलैहि सलाम ने तय फरमाया था। तो दुहा यानी चाश्त का वक्त, जब धूप आम हो जावे हर गर्मी। कुस्सी, वकालत ली उख्तिही कुस्सी, मूसा अलैहि सलाम की अम्मा ने मूसा अलैहि सलाम की बहन को क्या कहा, मरियम तू जा और जिस पानी के रास्ते पर तेरे भाई का संदूक गया है तू पीछे पीछे जा और जाकर के देख तेरे भाई के संदूक का क्या हाल है। तो उख्ते मूसा का नाम एक रिवायत में मरियम है, तो उसके पीछे पीछे चली जा और जाकर के देख के उसके संदूक का क्या हाल हुआ। तो कहा कि ये है कस्सयकुस्सु से, और फिर अखीर के अंदर जो है हा इस तरीके से आती है, इत्तबी अथरा, यानी जहाँ वो संदूक गई है उसके पीछे पीछे तू जा। वकद यकुन अंत कुस्सल कलाम, और कभी कभी ये जो है बातचीत को कलाम को बयान करने के माने में भी आता है, जैसे के नहनु नकुस्सु अलैका, इसका ताल्लुक हजरत मूसा से नहीं है लेकिन कस्स की निस्बत से लाए हैं, नहनु नकुस्सु अलैका आसनल कसस अल जुनुब फबसूरत भी अन जुनुब, के मूसा अलैहि सलाम की बहन गई तो मिल गए भैया, कहाँ मिले, तो कहा फिरौन की बेटियां और फिरौन की खादिमा हजरत मूसा अलैहि सलाम को उठाए हुए मुर्जिआ की तलाश में निकली हुई है। तो बहन ने जाके ये नहीं कहा कि मैं इसकी बहन हूँ, बल्कि दूर से वो देखती रही, तो दूर से देखने को कुरान में ताबीर किया गया फबसूरत अन जुनुब, जुनुब के माने बहुत दूर, व अन जनाबतिन व अन इज्तिनाबिन वाहिदुन, यानी जनाबतुन और इज्तिनाबुन ये सब दूरी के माने के अंदर आता है, और इसी से जुनूबी को जुनूबी कहते हैं, क्यों, इसलिए कि वो मस्जिद और इबादत से दूर हुआ करता है, इसलिए जुनूबी को जुनूबी कहा जाता है। वकाल मुजाहिदुन, हजरत मुजाहिद इब्ने जबर रहमतुल्लाह अलैह तफसीर करते हैं, सुम्म जीता अला कदरी या मूसा, कदर का तर्जुमा इन्होंने किया वादे के ऊपर, सुम्म जीता अला कदरी या मूसा, यानी मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम मदियन से मिस्र वापिस जो तशरीफ लाए वो एक वक्त मुकर्ररा के ऊपर तशरीफ लाए, कौन सा वक्त, ससुराल में 8 या 10 साल बकरी चराने का जो वक्त था, वो वक्त निभाने के बाद फिर हजरत मूसा अलैहि सलाम आए। जी
हाँ,
اذهب ولا تنیا فی ذکری. موسیٰ اور ہارون کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دربار میں توحید کی دعوت لے کر کے بھیجا تو خود باری تعالیٰ نے ان کو روانگی کے وقت دعوت کے آداب بیان فرمائے. اس میں ایک بات یہ فرمائی کہ تم دونوں میری یاد میں سستی مت کرنا، میرے ذکر میں کمزوری مت دکھلانا. اس لیے کہ ذکر یہ دائی کے لیے بہت اہم چیز ہے. ولا تنیا فی ذکری، تو یہ تبلیغ والوں کو یہ آیت خاص سنانے کی، میں تو سناتا ہی ہوں کہ بھائی تم دعوت کا کام کرو تو ذکر میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. ذکر سے ایک روحانی پاور ملے گا جس سے تمہاری دعوت میں جان آئے گی، ورنہ بغیر ذکر کے کھوکھلی دعوت دو گے تم. جی لا نخلفه نحن ولا انت مکانا سوا، جو مقابلے کے لیے میدان طے کیا گیا تھا اس کے بارے میں یہ لفظ آیا ہے مکانا سوا، یعنی ایسی جگہ کے اوپر جو ہے مقابلہ ہوگا جادوگر کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو سوا والی جگہ ہو. من صفن بینہما، جو دونوں کے لیے آدھے آدھے فاصلے پر ہو، دونوں کے لیے آدھے آدھے فاصلے پر ہو، یعنی ایک طرف ہے جادوگر ایک طرف ہے موسیٰ علیہ السلام. بعض مرتبہ آدمی کہیں جانے سے کیوں کتراتا ہے کہ بہت دور ہے کہاں جاوے، قریب ہو تو جائیں گے. اس لیے میدان جو طے کیا گیا نصف فاصلے کے اوپر، کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی آدھی منزل چل کے آنے کا اور جادوگر لوگ بھی آدھا راستہ چل کر کے آوے، اسی لیے اس کو کہا گیا مکانن سوا. یا بسا فضرب لهم طریقا فی البحر یا بسا، یا بس کے معنی یابس، خشک، یعنی آپ جو ہے پانی کے اوپر ڈنڈا ماریے اور اس ڈنڈے کے مارنے کی وجہ سے سمندر میں 12 راستے بن جائیں گے، اور وہ 12 راستے کیسے ہو جائیں گے؟ خشک، سوکھے ہوئے. دیکھو بھائی پانی ہوتا ہے نا، پانی جیسے کہ ندی کا، یہ تو بحر کلزم کا واقعہ ہے، تو جب سے بحر کلزم بنا ہوگا تب سے کتنی صدیوں تک پانی رہا، تو پانی اگر ہٹے بھی تو نیچے کیچڑ کتنا گہرا ہوئے. اب اللہ تعالی کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام ڈنڈا مارے اور 12 راستے بن بھی جاوے، پانی ہٹ بھی جاوے، لیکن نیچے کیچڑ کا دلدل اتنا ہوئے کہ کیچڑ میں بنی اسرائیل چلے کیسے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ 12 راستے جو ہم بنائیں گے نا، وہ کیچڑ میں سوکھے راستے بنائیں گے. یعنی اس میں متعدد معجزے ظاہر ہو رہے ہیں، کہ ایک تو یہ کہ ڈنڈا مارنے سے پانی کا رک جانا پہاڑ کی شکل کے اندر، دوسرا یہ کہ راستے بن جانا، اور تیسرا سوکھے راستے، یعنی آنن فانن یہ سب ہو جائے کہ پانی 12 راستوں کی شکل میں بٹ جاوے اور نیچے راست زمین خشک ہو جاوے، یہ بھی معجزہ ہے. اور اسی لیے آپ لوگ وہ علمی سوالوں میں ایک سوال کرتے ہیں کہ دنیا کی وہ زمین بتلاؤ جس کے اوپر آج تک ایک ہی مرتبہ سورج کی دھوپ پہنچی، نہ پہلے پہنچی نہ بعد میں کبھی آئے گی، وہ کون سی زمین دنیا کی؟ یہ ایک علمی سوالوں میں آتا ہے. تو یہ وہ راستے 12 جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے بحر کلزم میں بنے تھے. تو چونکہ یہ وقت ایسا تھا کہ جتنی دیر بنی اسرائیل کے لیے راستہ بنا اور وہ پار ہوئے تو سورج کی دھوپ لگی، اس سے پہلے بھی بحر کلزم ہے بعد میں بھی بحر کلزم ہے. من زینت القوم حملنا اوزارا من زینت القوم، زینت القوم کا مطلب ہے وہ زیورات جو فرعونیوں کی عورتوں سے اسرائیلی عورتوں نے آریت کے طور پر لیے تھے. دیکھیے کل جانا ہے، آج رات میں ہی جانا ہے بنو اسرائیل کو مصر چھوڑ کر کے. تو اسرائیلی عورتیں جو کام کرتی تھی فرعونیوں کے یہاں، تو اجازت بھی لینے کی نہیں کہ بھئی کل ہم کام پہ نہیں آئیں گے. تو انہوں نے کیا کہا، آئندہ کل ہمارا کوئی مذہبی میلہ ہے، वहाँ जाना है, इसलिए हम कल काम पे नहीं आएंगे। ये सारी इसराइली औरतों ने मिस्री फिरौनी औरतों से रुख्सत लेने के लिए उज्र बतलाया। अब मेले में जाना है तो ऐसे थोड़ा ही जवाब है, उसके लिए तो जेवरात चाहिए। जेवर पहन के मेले में जावे तो वट पड़े, वरना खाली खाली थोड़ा ही वट पड़े। कोई भी मेला, चाहे शादी का मेला हो चाहे जो है कोई और मेला हो, वट पड़ने के लिए तो औरतें जाती है, वरना क्यों जावे खामोखा वहां। तो वहां से इन्होंने जवेरात आदियत के तौर पर लिए थे, क्योंकि ये तो गरीब औरतें इसराइली, तो वो कहां से जवेरात लाए। तो उन्होंने फिरौनी औरतों को कहा कि जरा जवेरात दो ना, कल जरा मेले में पहन के जाएंगे, फिर परसों लाके वापस दे देंगे। वो जवेरात मौजूद थे। अब ये तो दरिया पार करके निकल गए, फिर बहरे कुलजुम असली हालत के ऊपर आ गया, दोबारा मिस्र जाना नहीं हुआ, तो अब जवेरात का क्या करे। तब सामरी जी ने कहा कि इसको जलाओ। ये जीनतुल कौम से मुराद किया है वो जवेरात अलहुली अल्लदी इस्तआरु मिन आली फिरौन, जो इसराइलियों ने फिरौनियों से आरियत के तौर पर लिया था। इससे एक तारीखी बात मालूम हुई जो आपको हो सकता है बर्दाश्त करनी पड़े, कि औरतें ऐसी चीजें आरियत मांग के भी इस्तेमाल करेगी ने करेगी, लेकिन इसके बगैर वो रहेगी नहीं। ये सदियों पुराना कुरान का वाकिया है कि इनको कहीं जाना हो नहीं तो अपने पास नहीं हो तो मांग के भी लेके जाएगी, लेकिन लुखा वट भी पाड़ने का चाहिए, चाहे भाड़े की चीज से वट पाड़े, लेकिन वट पाड़ना चाहिए इनको। ये पुरानी चीज है, तो अगर कुछ ऐसा हो तो चला लेने का, खाली गर्म नहीं होने का, भाई जो है वो पहननी, क्यों दूसरे के यहाँ मांगने जावे ऐसा नहीं कहने का। चलो
या भी
आपको मालूम है ना कि वाकई इफ्क में जो हार गुम हो गया था हजरत आयशा का, वो भी उनका जाती नहीं था, वो हजरत अस्मा का आरियत लिया हुआ था। चलो फकज़फ्तुहा, मैंने डाल दिया, यानी जिब्राइल अमीन के घोड़े के नीचे की जो मिट्टी थी वो सामरी ने पुड़िया में ले ली थी। जब बहरे कुलजुम पर जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए तो उस मौके के ऊपर देखा कि जहां जिब्राइल के घोड़े के कदम पड़े वहां हरियाली हो जाती है, और चूंकि सामरी की परवरिश जिब्राइल अमीन ने की थी इसीलिए वो जिब्राइल अमीन को पहचानता था, इसीलिए उसने देखा कि अरे अरे ये तो कुछ करामत वाली मिट्टी है कि जहां भी कदम गिरते वहां हरियाली हो जाती है। तो उसने जो है वो मिट्टी उठाई, पुड़िया बना के रख ली। अब जो जवेरात को आग में डाल के पिघाल के बछड़ा बनाया जा रहा था, वहां सामरी भी आया वो पुड़िया लेकर के, और क्या कह रहा है हजरत हारून को, हजरत मैं भी अंदर कुछ डालना चाहता हूं। तो हजरत हारून क्या समझे कि इसके पास भी कोई जेवर होगा फिरौनियों का, वो डालने आया होगा। फिर बदमाश क्या कहता है, हजरत मेरी एक मुराद है वो पूरी हो जावे उसकी दुआ कर दीजिए। तो मुजमल उसने अपनी मुराद बतलाई नहीं, और फिर उसने मूसा हारून अलैहि सलाम से दुआ की दरख्वास्त भी की, और फिर उसने वो पुड़िया डाली वो जवेरात जो पिघले हुए थे उसमें। इसीलिए फिर उसका असर ये हुआ कि उस बछड़े के मुजस्मे के अंदर से एक खास किस्म की आवाज निकलती थी, इजलन जसद लहू खुआर, खास किस्म की गाय की जैसी आवाज निकला करती थी। मालूम हुआ कि आइंदा आप हजरात का इस वक्त जो बुजुर्गी का मकाम है अभी लोगों पर मस्तूर है, जब लोगों के सामने खुलेगा और लोग आपके सामने दुआ की दरख्वास्त करने आए कि हजरत बहुत सी मुरादे हैं आप तकमील की दुआ फरमा दीजिए, तो मुतलक दुआ नहीं करने की, क्या दुआ करने की, अल्लाह आपकी हर जायज मुराद पूरी फरमाए, यू मुकय्यद दुआ करने की, वरना कोई सामरी जैसा उल्टी सीधी दुआ नहीं करवा जावे। तो इस तरह कहने का, अल्लाह आपकी जायज मुराद पूरी फरमावे, ये सीख लो आदाब, चूंकि आइंदा लोग आपसे ऐसी दरखास्तें करने आएंगे। चलो
القا صنع
ہاں القا القسامری صنع یعنی ڈال دیا جو بنی اسرائیل نے کیا وہ کام سامری نے کیا بنی اسرائیل نے زیور ڈالنے کا کام کیا سامری نے پوریا پوریا ڈالنے کا مٹی ڈالنے کا کام کیا جی ہاں دیکھو پھر سامری نے کتنی ڈینجر بات کہی ہادا الہکم و الہ موسیٰ فنسی کہ یہ بچھڑے دیو نندی دیوتا الہکم تمہارا بھی معبود موسیٰ کا بھی معبود لیکن موسیٰ علیہ السلام بھول گئے اور طور پر خدا کو تلاش کرنے چلے گئے دیکھا سامری نے کتنی ڈینجر بات کہی جی ہاں وہ کہتے تھے کہ رب کے معاملے میں غلطی کر ڈالی موسیٰ علیہ السلام نے اور وہاں چلے گئے طور پر خدا کو تلاش کرنے کے واسطے جی اللہ یرجع الیہم قولا اب جو آواز نکلتی تھی اس کی دو وجہ مفسرین نے لکھی ہے ایک تو یہ کہ جبرائیل امین کے گھوڑے کی قدموں کی مٹی کی وجہ سے آواز نکلتی تھی دوسری وجہ کیا لکھی ہے وہ جو بچھڑے کا مجسمہ بنا تھا نا وہ اندر سے کھوکھلا تھا اس میں پولان تھا پول تھا اندر سے اور کھوکھلی چیز کا معاملہ کیا ہوتا ہے اندر سے جب تیز ہوا گزرتی ہے تو آواز نکلتی ہے تو بچھڑے کی دبور میں سے ہوا داخل ہوتی تھی اور منہ سے نکلتی تھی اسی لیے اس میں ایک خاص قسم کی آواز نکلتی تھی تو اسی آواز کو انہوں نے دلیل الہ کے طور پر پیش کیا کہ دیکھو یہ بچھڑا دیو تو بولتا بھی ہے اس میں سے آواز نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس دلیل کی رد تردید فرمائی اللہ یرجع الیہم قولا کہ اگر یہ کچھ بولتا ہی ہے تو کوئی سوال کرو نا اس کو بچھڑے دیوتا کو اگر سوال کا جواب دیتا ہو تو ہم مانیں گے کہ یہ بولتا ہے اور اس میں قوت گویائی ہے وہ تو کوئی بھی سوال کرو کچھ نہیں بولے گا چپ چاپ کھڑا رہے گا پھر وہ کیسے الہ ہو سکتا ہے جی صلی اللہ علیہ وسلم
فإذا هارون قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح تابعه ثابت وعباد بن أبي علي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم
حضرت مالک ابن صعصعہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم سے منقول ہے دیکھیے سب جو آیات لائے نا تو ایک مقصد تو پہلے بھی آپ کو بتلایا گیا تھا کہ جس نبی کے واقعے کے متعلق جو آیات قرآن میں آئی ہے ان آیات میں کوئی لفظ مشکل امام رحمہ اللہ کو لگا تو اس کی تشریح کرتے ہیں دوسرا ایک مقصد سمجھو بعض شرح یہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مختلف واقعات امام بخاری بیان فرمانا چاہتے تھے لیکن اس واقعے کو ذکر کرنے کے لیے ان کو اپنے معیار پر کوئی مرفوع روایت نہیں ملی تو قرآن کی اس آیت سے اشارہ کر دیا کہ بھائی اس میں جو واقعہ ہے نا وہ واقعہ میں تم کو سنانا چاہتا تھا گرچہ قرآن میں مجمل ہے لیکن حدیث میں اس کی تفصیلات ہے اور وہ حدیث میرے معیار پر مجھے نہیں ملی اس طرح وہ اس واقعے کو بتلانا چاہتے ہیں اس لیے یہ اشارے ہیں حضرت مالک ابن صعصعہ حضرت مالک ابن صعصعہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرمایا حدثہم یہ معراج کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیان فرمایا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے تو پانچویں آسمان پر حضرت ہارون کی ملاقات ہوئی تو جبرائیل امین نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہارون ہے آپ ان کو سلام کیجئے تو میں نے حضرت ہارون کو سلام کیا تو حضرت ہارون نے سلام کا جواب دیا معلوم ہو کہ جانے والا سلام کرے اور جو لوگ پہلے سے مجلس میں ہے وہ جواب دے وے ثم قال پھر حضرت ہارون نے کہا مرحبا نیک بھائی آؤ نبی صالح آؤ اب دیکھیے آپ کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے کہ یہاں تو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی نہیں ہے پھر موسیٰ علیہ السلام کے باب میں امام بخاری نے یہ روایت کیوں ذکر کی ہوگی پہلا حل سمجھو کہ ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور ہارون موسیٰ کے بھائی ہے اور موسیٰ کا باپ چل رہا ہے تو بھائی کا تذکرہ کر کے بھائی کی طرف اشارہ کیا یہ ترجمۃ الباب سے ربط ہو گیا اور دوسرا ربط یہ ہے کہ بھئی یہ معراج کا واقعہ اگرچہ اس سند کی روایت میں مختصر ہے لیکن جہاں مفصل روایت ہے وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر خیر ہے اس اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کے باپ کے ساتھ اس کا رابطہ ہو جائے گا چلو
بابن وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه الى من هو مسلم كذاب
ہاں یہ وہ بات آ گئی کہ جب فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنا تو وہاں ایک مرد مومن جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دینے کے لیے دوڑتا ہوا پہنچا معلوم ہوا بعض سنگین حالات میں انسان کو اپنا ایمان چھپانا پڑتا ہے وہاں فرعون کا گلگلا اور غلبہ تھا ایسے حالات میں اس مرد مومن نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا اور اس کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کمال خیر خواہی بھری ہوئی تھی اس لیے وہ دوڑا ہوا گیا وقال رجل
مؤمن من آل فرعون
پہلے تو اس نے فرعون کو رائے دی کہ بھئی موسیٰ کو قتل کیوں کرتے ہو اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ ایک آدمی جو اللہ کو اپنا رب مانتا ہے اس کو تم کیوں قتل کرتے ہو پہلے تو اس نے رائے دی لیکن جب اس کا مشورہ فرعون نے مانا نہیں بلکہ کہا نہیں موسیٰ کو مارٹ ڈالنے کا تب جا کر کے وہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دینے کے لیے پہنچا اور آگے کیا ہے وجہ وقال رجل من نہیں دوسری جگہ پر وجہ ہاں وجہ رجل من اقصى المدینہ یسعى شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا وہ آدمی پہنچا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہاں بھی ہے اور سورہ یاسین میں بھی ہے تو وہاں حضرات مفسرین یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ شہر کے کناروں پر رہنے والے لوگ بھولے بھالے ہوا کرتے ہیں جو لوگ شہر کے درمیان میں رہتے ہیں ان کو شہر کی گندی سیاست کے گندے اثرات ہوا کرتے ہیں اور کناروں پر رہنے والے شہر کی گندی سیاست سے پاک اور صاف ہوا کرتے ہیں شہر کے کنارے والے لوگ بھولے بھالے بیچارے سیدھے سادے ہوتے ہیں چلو الا من ہوا مصرف کذاب تو یہ مصرف کذاب تک امام بخاری نے بھی حوالہ دے دیا کہ وہاں تک ہے پوری آیت میں واقعہ چلو
باب قول الله عز وجل وهل أتاك حديث موسى وكلم الله موسى تكليما
اللہ تعالیٰ کا فرمان وهل أتاك حديث موسى وكلم الله موسى تكليما یعنی طور کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے اچھی طریقے سے کلام کیا خوب کلام کیا پہلی مرتبہ مدین سے آتے ہوئے پھر بعد میں تو تورات لینے گئے پھر تورات کی تصدیق والے موقع پر متعدد مرتبہ بلا واسطہ کلام الہی کی سعادت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مالا مال کیے گئے. یہاں ایک بات ذہن میں رکھنا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیسے معلوم کہ اللہ کا کلام ہے؟ اللہ نظر تو آئے نہیں نا, نظر آنے کی درخواست کی تو ابھی تو منظور نہیں ہوئی نا. قال ربی ارینی انظر الیک قال لن ترانی, منظور تو نہیں ہوئی نا. پھر کیسے پتا چلے کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے؟ جو اشکال 70 نقیبوں نے کیا تھا, جن 70 لوگوں کو منتخب کر کے لے گئے تھے, ان کو انہوں نے جب کلام الہی سنا تو ابھی انہوں نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ یہ اللہ کا کلام ہے, ہم کیسے مانیں؟ ہم تو اسی وقت مانیں گے جب اللہ کو ہم اپنی آنکھوں سے لائیو دیکھ لیں گے, تب مانیں گے. تو اچھی طرح سمجھو, کلام الہی کی پہلی علامت یہ تھی کہ وہ تمام جہاد سے سنائی دیا جا رہا تھا, امام, خلف, یمین, شمال, فوق, تحت, دائیں, بائیں, اوپر, نیچے, آگے, پیچھے, سب طرف سے وہ کلام سنائی دیا جا رہا تھا. اور کلام الہی چونکہ جہد سے پاک ہوا کرتا ہے, اور گہرے کلام الہی جہد کے متعین ہوتا ہے. جیسے کہ ابھی کچھ آواز آ رہی تھی, اپنے سب کہہ رہے ہیں ادھر سے آواز آ رہی ہے, اس طرف سے آواز آ رہی ہے, چونکہ جہد متعین ہے, یہ کلام الہی نہیں ہے. لیکن کلام الہی کے اندر کوئی جہد متعین نہیں ہوتی, یہ بہت بڑی دلیل تھی کہ وہ اللہ تعالی کا کلام تھا. دوسری دلیل کیا؟ کلام گہرے الہی, اس کے لیے اللہ نے کان عطا فرمائے ہیں کہ کان کے ذریعے سے وہ سنا جا سکے. لیکن یہاں موسیٰ علیہ السلام اور 70 نقیبوں نے جو کلام سنا وہ پورے بدن کے ہر ہر حصے سے سنا. کان کی تخصیص نہیں تھی, آنکھ, ہاتھ, پیر, دل, دماغ, ہر بدن کا بال بال, ہر ہر حصہ اس کلام کو سن کر محظوظ ہو رہا تھا. یہ دوسری بہت بڑی دلیل تھی کہ یہ کلام الہی ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا جی
قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليله اسري به رايت موسى واذا هو رجل ضرب رجل كانه من رجال شن اتى ورايت عيسى فاذا هو رجل ضبعه احمر كانما خرج من ديمس وانا اشبه ولي ابراهيم عليه السلام به ثم أوتيت بإناءيه في أحدهما لبن وفي الآخر خمر فقال اشرب أيهما شئت فأخذت اللبن فشربته فقيل أخذت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك.
حضرت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس رات کو مجھے معراج میں اسرا میں لے جایا گیا, میں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام کو دیکھا. بس یہ لفظ ترجمت الباب سے ربط کا ہے. تو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام پتلے چھریرے بدن کے اور سیدھے بال والے آدمی ہیں. سنگل باڈی موسیٰ علیہ السلام کی, چھریرا بدن, پتلا بدن, کمزور بدن. ضرب رجیلن کانہ من رجال شنو اتا, جیسے کہ یمن کے قبیلے بنو شنو کے کوئی فرد ہو. اور میں نے عیسیٰ علیہ الصلات والسلام کو دیکھا, تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے رب اتن کا ایک معنی سیدھے بال, دوسرا معنی میانہ قد, کہ موسیٰ علیہ السلام کے بال گنگری آلو نہیں تھے بلکہ بالکل سیدھے بال, یا یہ کہ قد ان کا درمیانی تھا. احمرو سرخ اور لال رنگ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے, اور ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی وہ غسل خانے سے نکل کر کے آئے ہیں. ایک ترجمہ اس کا یہ کہ ابھی وہ غسل خانے سے نکل کر کے آئے ہیں. کن کا لفظ بھی آیا ہے کن، یہاں دیماس کا لفظ آیا ہے، بعض روایت میں الکن کا لفظ بھی آیا ہے، کانما خرج من الکن، کن کے معنی کیا، کسی چیز کے اندر چھپی ہوئی اور پیک چیز، کہتے ہیں نا کہ پیکنگ کھول کے باہر نکالا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلر اتنا صاف ستھرا تھا اور چمک اتنی تھی گویا کہ اس کے اوپر دھوپ یا گرد و غبار لگنے کی وجہ سے کسی طرح کی سیاہی یا سانولا پن یا رنگ کی کمزوری نہیں تھی، ایک دم تر و تازہ چمکیلا کلر تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. وَأَنَا أَشْبَهُ وُلْدِ إِبْرَاهِيمَ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ میں مشابہ ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جسمانی اعتبار سے سب سے زیادہ مشابہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. پھر میرے پاس دو برتن لائے گئے، ایک برتن کے اندر دودھ تھا، دوسرے برتن کے اندر شراب تھی. سوال یہ ہے کہ حضور کے سامنے شراب لائی کیوں گئی، حرام چیز تو نبی کے سامنے پیش بھی نہیں کی جا سکتی، اور لانے والے بھی جبرائیل ہے. تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہ اس دنیا کا واقعہ نہیں ہے، معراج کا اکثر حصہ عالم آخرت کا ہے، اور عالم آخرت کے اندر شراب حلال ہے. دوسرا جواب اس کا یہ دیا گیا کہ معراج کا واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے، اور شراب کی حرمت ہجرت کے بعد کی ہے، اسی لیے اس کے اندر کوئی حرج نہیں. وہ جواب زیادہ اچھا ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت سے پہلے بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، اس لیے وہ جواب زیادہ مناسب ہے کہ وہ عالم آخرت کی تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، اور عالم آخرت کے اندر دنیا کی بہت سی حرام چیزیں حلال ہیں، جیسے سونا، ایک سے چار سے زیادہ بیویاں، شراب، یہ سب چیزیں وہاں حلال ہوگی. ریشم. فقال، جبرائیل امین نے کہا، دونوں کٹوروں میں سے جو چاہے اس میں سے آپ پی لو. تو میں نے دودھ لیا اور دودھ پی لیا، تو جبرائیل کی طرف سے مجھے یہ کہا گیا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا، یعنی اسلام کو اختیار کیا، دین اسلام اور اللہ کی اطاعت پر استقامت کو اختیار فرمایا. گویا دودھ جو آسانی سے گلے میں اتر جاتا ہے اور آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے اور جزء بدن بنتا ہے، خون بنتا ہے، اس کا انجام بھی بہت اچھا ہوتا ہے، اس کو اسلام سے تشبیہ دی گئی اور فرمایا کہ نبی جی، اگر آپ شراب کو اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، چونکہ ام الخبائث ہے، حال میں بھی اور معال میں بھی، ابھی بھی اور مستقبل میں بھی، بہت ساری برائیوں کو کھینچ کے لانے والی ہے، اور امت اپنے امیر اور قائد کی اتباع کرتی ہے، اسی لیے اگر آپ شراب کو اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اختیار فرمایا، اور اس کی ایک تعبیر علم نافع بھی ہے، دودھ کی ایک تعبیر ہے. اسی لیے طلبہ عزیز کو دودھ زیادہ استعمال کرنا چاہیے، دودھ زیادہ پینا چاہیے. کیا ارادہ ہے؟ یعنی یہ کائی کا جزاک اللہ رکنے کا یا آگے بڑھنے کا؟ میں تو تیار ہو کے آیا ہوں کہ ابھی بھی پڑھاؤں، لیکن آپ کے ہوئے تو دیماس پر عمل کرا ہوئے، ابھی گزرا نا دیماس. بس چلو، بس تو بس. تاکہ میں تیار ہوں آگے بھی پڑھانے کے لیے.